أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العباد إذا أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرحمة والرأفة وإن العباد إذا أساؤوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالنقمة والسخط فساموهم سوء العذاب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک موقع دیا بہترین موقع عطا فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اوپر اس حال میں آیا کہ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں تندرست ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے عبادت کروا رہا ہے. ایک عشرہ تو مکمل ہوا, یہ دوسرا عشرہ بھی مکمل ہونے آیا. اس کے بعد ہماری زندگی میں رمضان آتے جائیں گے, ہم قبرستان چلے جائیں گے. رمضان تو آتا رہے گا, دیکھنا یہ ہے کہ رمضان جب ہم پر آیا تو پھر ہم نے اس کا کما حقہ حق ادا کیا کہ نہیں کیا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کتنے جوانوں کو کہ غیر مسلموں کے ہوٹلوں میں دوپہر کے وقت بڑے اطمینان سے کھانا کھاتے ہیں. کتنی نوجوان بیٹیاں ہیں امت کے اندر کہ جو روزہ نہیں رکھتی ہیں, ان کے ماں باپ نے یا تو ان کی کوئی تربیت نہیں کی, گھر کے اندر ان کو کوئی ایسا ماحول نہیں ملا, یا پھر ماں باپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں کے اندر پیدا نہیں کیا. وہ بھی ایک زندگی گزار رہے ہیں, ہم بھی ایک زندگی گزار رہے ہیں. ایک دن آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں کو اپنا دیدار نصیب کریں گے اور نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ جھکڑے ہوئے جہنم کے اندر ڈالیں گے. جنت کے اندر ایک دروازہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے, اتنا بڑا جنت کا دروازہ ہے کہ اگر لوگ ایک ساتھ انٹر ہو جائے, ایک ساتھ داخل ہو جائے, سب کے سب اطمینان کے ساتھ, چاہے لمبی صف بنا کر کے ہو, جیسے بھی داخل ہو, تو ذرہ برابر بھیڑ بھاڑ نہیں ہوگی. دنیا میں بڑا سے بڑا دروازہ آپ کتنا بڑا تصور میں لا سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ریان دروازہ جو بنایا ہے اپنے روزے دار بندوں کے لیے, پوری دنیا کے سب مسلمان, غیر مسلم, یہود, نصارہ, سب ایک ساتھ بھی اگر داخل ہو جائیں تو بھی اس دروازے پر بھیڑ نہیں لگتی. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ دروازہ میرے پروردگار نے اپنے روزے دار بندوں کے لیے تیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ روزے دار بندوں کو کہاں بلائیں گے؟ جنات عدن کے اندر. آپ نے قرآن پڑھتے ہوئے یہ الفاظ پڑھے ہوں گے, جنات و عدنین. آپ نے امام صاحب کو پڑھتے سنا ہوگا جنات و عدنین. جنات و عدن کے اندر اللہ تعالیٰ روزے دار بندوں کو بلائیں گے. جنات و عدن وہ جنت ہیں کہ اللہ نے اس جنت کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے, اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. جب اللہ تعالیٰ بندوں کو بلائیں گے, آپ سب کو, ہم سب کو انشاءاللہ بلائیں گے روزے داروں کو, جب بندے جنات و عدن کے اندر پہنچیں گے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے کہ میرے فرشتوں, یہ میرے مہمان آئے ہیں, یہ جو اپنی جنت میں کپڑے پہن کر آئے ہیں ان کے کپڑے ان کو کہو اتار دیں, ان کو جنات و عدن کے کپڑے پہنائے جائیں گے. اب وہ کیسے کپڑے ہوں گے؟ نورانی لباس ہوگا. جنت کے فرشتے ان کو جنات و عدن کے کپڑے پہنائیں گے, سب ایک جیسے, سب ایک جیسے بڑے خوبصورت کپڑے ہوں گے. اللہ فرمائیں گے کہ اب میرے بندے اپنی جنت میں تو جو کھا کر کے آئے وہ ٹھیک بات ہے، یہاں میرے بندوں کی مہمان نوازی ہوگی۔ کیا مہمان نوازی ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے کہ ادنا جنتی، ادنا، ادنا کا کیا مطلب؟ وہ انبیاء علیہ السلام میں سے نہیں، تابعین تبع تابعین نہیں، کتب اور ابدال اولیاء نہیں، اہل علم نہیں، اہل قرآن نہیں، ان تمام ڈگریوں سے وہ بالکل بری ہیں، وہ ڈگری کسی بھی ڈگری کا وہ حامل نہیں ہے، یہ ادنا جنتی۔ ایسے آدمی کے سامنے جو خالی مہمان نوازی کے لیے پلیٹ رکھی جائے گی، حدیث میں آتا ہے کہ وہ پلیٹیں 70,000 کی تعداد میں ہوں گی، 70,000۔ یا تو اگر بھراوا کرنا ہو تو چند برتنوں کے اندر ایک ہی جیسی چیز ڈال دو تو بھراوا ہو جائے گا، ہیں تین چیزیں، دو چیزیں، لیکن چار پانچ برتن کے اندر وہی کی وہی چیز رکھو تو دسترخوان بھر جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ادنا جنتی کی مہمان نوازی، 70,000 پلیٹیں اس کے سامنے رکھی جائے گی، اور ایک بھی کھانا ایسا نہیں ہوگا کہ جو دو ٹرے کے اندر ایک جیسا رکھا ہو، ایک جیسا کھانا دو پلیٹ کے اندر نہیں ہوگا۔ یہ مہمان نوازی ہو رہی ہیں آپ روزے داروں کی۔ اللہ تعالیٰ ایک ہوا کا جھونکا چلائیں گے، بادل آئے گا، وہ بادل اتنا خوبصورت ہوگا کہ وہ بادل اللہ کے نیک بندوں پر اسپرے کرے گا، ایسا اسپرے کرے گا کہ اس کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آ رہی ہے۔ یہ اسپرے ہوگا، تھوڑی ہی دیر کے اندر جنات و ادنا پوری مہک اٹھے گی، اتنی مہک اٹھے گی کہ جنتیوں نے جنت میں داخل ہونے کے بعد ایسی خوشبو نہیں سونگی ہوگی، ایسی جنت مہک جائے گی۔ تھوڑی دیر ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے آ کر کے ہر ایک کو پوچھیں گے نام لے کر کے، نام لے کر کے۔ ہم تو ایک دو آدمی، پانچ آدمی مجمع کے اندر اتنوں کو پہچان لے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں، عالم الغیب ہیں، اللہ اپنے ہر بندے سے پوچھے گا، ہر بندے سے پوچھے گا نام لے کر کے کہ میرے بندے کیسے ہو، ٹھیک ٹھاک ہو۔ پھر سب لوگ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہم ٹھیک ٹھاک کیوں نہ ہو جبکہ آپ نے سب کچھ دے دیا ہے ہم کو۔ اللہ فرمائیں گے کہ تمہیں جنت سے بھی بڑی چیز دی جا رہی ہے۔ وہ ایک دوسرے کے سامنے دیکھیں گے کہ جنت سے بڑی کون سی چیز، کون سی چیز ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ میرے بندو اب تمہیں میرا دیدار نصیب ہوگا اور میری رضا مندی تم کو ایسے حاصل ہوگی کہ اب کے بعد میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ جنت کی، جنتیوں کے لیے سب سے بڑی بشارت اور سب سے بڑی خوشخبری ہیں جو اللہ کی طرف سے دی جائے گی۔ یہ کامیابی والی زندگی ہے، اس کو کہتے ہیں کامیابی۔ ایمان والا بندہ موت سے پہلے، یہ رمضان کا مہینہ ہم کو اچھی زندگی پہ ڈال کے جائے گا اور جاتے جاتے کہہ کر جائے گا کہ اللہ کے بندو اب تم نے رمضان کے اندر بہت فرما برداری کی، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو خوشی سے صبر کے ساتھ تم نے اللہ کے احکام کو ادا کیا، اب باقی 11 مہینوں والی زندگی بھی تمہاری اسی طرح گزارنی چاہیے۔ اور جب بندے ایسی ہی زندگی 11 مہینوں تک گزارتے ہو جاتے ہیں جیسے رمضان کے اندر ماحول ہوتا ہے، تو میں نے جو حدیث پڑھی آیت کے بعد، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے جب میری اطاعت کرتے ہیں، میری فرما برداری کرتے ہیں اور برسر عام ننگا ناچ نہیں کرتے، برسر عام گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں کرتے، تو میں تمہارے ظالم بھیڑیوں اور ظالم بادشاہوں کے دل بھی میرے قبضۂ قدرت میں ہیں، میں ان کو نرم اور موم کر دوں گا۔ جب میرے بندے، جب جب میرے بندے میری اطاعت کریں گے تب تب میں دنیا کے اندر عزتیں عطا کروں گا، لیکن جب میرے بندے، دیکھو حالات آتے ہیں ایمان والوں کے اعمال پر، ہاں ان کو تو کیا، ان کو تو کہہ دیا اولئک کل انعام بل هم اضل، یہ تو جانور جیسے ہیں، ان کی کیا زندگی، نماز کیا، اللہ کیا، اطاعت کیا، فرما برداری کیا، موت کے بعد کے حالات کیا، آخرت کیا، اللہ کے دربار میں حاضری، حساب کتاب، انہیں کیا معلوم؟ انہیں کچھ معلوم نہیں. یہ تو قرآن میں جگہ جگہ فرمایا کہ سب کچھ ہماری زندگی بس دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، مرتے ہیں اور جیتے ہیں، لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، بس ان کی پہنچ یہاں تک کی ہے، آگے ان کی رسائی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث قدسی ہیں، جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی، حدیث قدسی ہیں، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کی زبانی کہ میرے بندے جب جب نیک اعمال کرتے رہیں گے، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں گے، دنیا کی کسی طاقت سے ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میری نصرت ان کے ساتھ ہے. چنگیز خان کا نام آپ نے سنا ہے؟ چنگیز خان وہ کیسا تھا، وہ تو آپ کو ہسٹری میں پڑھنا پڑے گا. چنگیز خان، ہلاکو خان، وہ خان سے آپ یہ نہ سمجھنا کہ پٹھانوں میں سے ہوں گے. اب ان کی ہسٹری آپ پڑھوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شاید قیامت تک ایسے درندے آ ہی نہیں سکتے، روئے زمین پر نہیں آ سکتے. آپ نے ایک نام سنا ہوگا، تیمور لنگ. تیمور لنگ جو ہندوستان کے اندر حکومت تھی، اس کی سلطنت تھی، لنگ اس کو کہتے تھے، اس لیے کہ وہ لنگڑا تھا، تھوڑا لنگ چلتا تھا، اس لیے اس کو کہتے تھے تیمور لنگ. اب تیمور لنگ کہے جانے میں تو مسلمان ہیں، لیکن یہ کس نسل سے آ رہا ہے؟ تاتاریوں سے آ رہا ہے، تاتاری لوگ. اور تاتاری لوگ کون ہیں کہ تاتاریوں نے تقریباً 7ویں ہجری میں اور 11 یا 12 عیسوی میں، ابھی تو 2000 ہیں، 11 یا 12 عیسوی بنتی ہیں، اور 7ویں ہجری میں ترکستان پر اور ایران پر حملہ کیا تاتاری لوگوں نے. ان کا حملہ اتنا خطرناک تھا کہ انہوں نے عراق اور ایران اور ترکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہزاروں کتب خانے انہوں نے جلا دیے، ہزاروں کتب خانے. ایک لڑکی، تاتاریوں کی ایک لڑکی، اگر 25 نوجوانوں کو کہتی، ایمان والے، کہ یہاں تم ٹھہر جاؤ، میں تلوار لے کے آ رہی ہوں، اگر ایک بھی اپنی جگہ سے ہٹا تم مرا. وہ ایک لڑکی ہیں اور یہ 25 ہیں، کسی کی طاقت نہیں تھی کہ وہاں سے جگہ چھوڑے. اہل اسلام نے کیسے دن دیکھے ہوں گے، کیسے حالات کا سامنا کیا ہوگا کہ ایک لڑکی کے سامنے ہے اور وہ آتی اور ان کو مارتی، اور وہ بڑے عزت کے ساتھ مار کھار لیتے تھے. یہ تاتاری لوگ ہیں، بہت بڑی داستان ہے ان کی. میرے بھائیو، اس نسل سے آ رہا ہے چنگیز، ارے وہ تیمور لنگ. ایک مرتبہ ابھی اس کو بادشاہ نہیں بنایا گیا تھا، وہ گورنر تھا. اب اس کو شکار کا بہت شوق تھا، وہ جنگل کے اندر ایک دن شکار کے لیے نکلا. اس نے اپنے جو گارڈز تھے، گارڈز کو کہا کہ میں جنگل میں جا رہا ہوں شکار کرنے کے لیے، ایک بھی آدمی جنگل کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ میں شکار کر کے باہر نہ نکل جاؤں، باہر کا کوئی بھی آدمی اندر نہیں آنا چاہیے. تو اس کے جو رکشک تھے، اس کے جو گارڈز تھے، وہ چکر لگا رہے تھے کہ کوئی آدمی جنگل کے اندر نہ چلا جائے. اب چنگیز، ارے تیمور لنگ اندر داخل ہوا، گھوڑے پر سوار اور دونوں ہاتھ میں تلواریں ہیں، وہ ادھر ادھر تیر لے کر کے پھر رہا تھا. اچانک جلال الدین ایرانی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ابدال آدمی ہیں، کتب اور ابدال اللہ کے نیک بندوں کو کہتے ہیں، انہی کے اوپر دنیا کی دری چل رہی ہوتی ہیں. جس دن یہ دنیا سے اٹھ جائیں گے تو پھر اللہ کو اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو وہ ولی صفت آدمی جلال الدین ایرانی، بہت تذکرہ ان کا کتابوں کے اندر بھی آتا ہے، یہ کہیں سفر میں جا رہے تھے اور ان کا راستہ اسی جنگل سے نکل رہا تھا. اب وہ تو مسافر ہیں، وہ سیدھے جنگل میں داخل ہو گئے. اب ادھر تو تیمور نے کہا تھا کہ کوئی بھی آدمی جنگل میں نہیں آنا چاہیے، یہ اللہ کا ولی، سیدھا جنگل میں. گارڈز آئے، پکڑ لیا، پکڑ کے ان کے ہاتھوں میں اور پیر میں اور گردن میں زنجیریں ڈالی، بیڑیاں ڈال دی، اور بے دردی کے ساتھ اٹھا کر کے تیمور کے پاس لے گئے. تیمور نے کہا کہ کون ہے یہ؟ کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ کوئی جنگل میں نہیں آنا چاہیے، یہ آدمی جنگل میں گھس گیا تو ہم پکڑ کے تمہارے پاس لے آئے. تیمور نے کہا کون ہے تو، کون ہے، مجھے پہچانتا ہے؟ تو جلال الدین ایرانی نے کہا کہ بھائی میں تو مسافر ہوں، میں کوئی شکار کرنے کے لیے اندر نہیں گیا تھا کہ میں تمہارے کسی شکار کو بھگا دوں، میں اس شہر سے فلاں شہر جا رہا ہوں اور اس کا راستہ جنگل سے گزر رہا ہے، تو میں جنگل سے سفر کر رہا تھا اور یہ لوگ اٹھا کر کے لے آئے. تو تیمور کہنے لگا اسی وقت تجھ کو سفر کی سوجی، اب بیچارے ان کو کیا معلوم کہ ابھی جانے کی پابندی، ان کو کیا معلوم. کہا کہ بھائی ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ نے یہاں منائی کا حکم دیا ہے، ورنہ ہم تو باہر بیٹھ جاتے. تو کہا کون ایران کا ہے؟ کہا میں ایرانی ہوں. تو کیا کہنے لگا کہ ایرانی ویسے بھی کتوں سے بدتر ہوتے ہیں. تو جلال الدین ایرانی کہنے لگے کہ شاباش، بڑی اچھی بات کہی. اگر میں میرے رب کا فرما بردار ہوں، اگر میں میرے رب کو راضی کرنے والا ہوں اور میرے رب کے احکام کو پورا کرنے والا ہوں، تو پھر میں کتوں سے اچھا ہوں، اور اگر میں ایسا نہیں ہوں تو کتوں سے بھی گیا گزرا ہوں. جب یہ بات آئی، دین کی بات آئی، کہ یہ اللہ اور یہ فرما برداری اور اللہ کو راضی کرنا، یہ سب کیا کہہ رہا ہے؟ تو تیمور نے کہا پھر سے بول، تو کیا بولا؟ تو جلال الدین ایرانی نے فرمایا کہ دیکھ سن، میری پچھلی زندگی کی داستان میں تجھے سناتا ہوں. جلال الدین ایرانی نے اپنی پچھلی جہالت کی جو زندگی تھی، تو اپنی اس زندگی کے اندر وہ کام کیے تھے کہ تیمور نے بھی سر جھکا دیا کہ یہ تو مجھ سے بھی آگے ہے. اور کیسے تیر انداز، کیسے تلوار چلانے والے، لیکن وہ تیمور نے بھی سر جھکا دیا کہ یہ تو مجھ سے بھی زیادہ خونخوار لگ رہا ہے. تو تیمور کہنے لگا تو پھر اتنا نیک کیسے بن گیا؟ انہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھی، قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے تیمور کو سمجھایا، تو تیمور کا دل نرم پڑ گیا. تیمور کہنے لگا دیکھ، میں ابھی تو گورنر ہوں، جب میں بادشاہ بنایا جاؤں اور مجھ کو تاج پہنایا جائے تو ایک مرتبہ تم میرے دربار میں آ جانا. جلال الدین ایرانی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں پہنچ جاؤں گا دربار میں. خیر یہ تو وقت کی بات تھی. جلال الدین ایرانی بھی اپنے، اس نے کہا کہ رہا کر دو، یہ اچھا آدمی ہے، اس کو چھوڑ دو. کوئی سزا نہیں دی، چھوڑ دیا. وہ چلے گئے اور یہ بھی شکار کر کے، شکار لے کر کے اپنے مکان کی طرف چلا گیا. میرے بھائیوں، دن کٹتے گئے، صبحیں اور راتیں آتی گئی آتی گئی. جلال الدین ایرانی بیمار پڑ گئے، بہت بیمار ہو گئے. ان کی زندگی کے تھوڑے ایام باقی رہ گئے تھے. انہوں نے دیکھا کہ میں نے تو وعدہ کیا تھا کہ جب تیری تاج پوشی کی جائے گی، یعنی تیمور کو جب بادشاہ بنایا جائے گا، تو میں محل کے اندر جاؤں گا اور محل میں جا کر کے دین کی بات اس کو بتلاؤں گا، تاکہ یہ اپنی غفلتوں والی زندگی سے نکل کر کے اللہ کے حبیب والی زندگی میں آ جائے. لیکن میرے بھائیو، یہ موقع نصیب نہیں ہوا، موقع نصیب نہیں ہوا. مرتے مرتے انہوں نے اپنے بیٹے، بڑے بیٹے عبد الرشید ایرانی، یہ بھی بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ان کو کہا کہ بیٹا دیکھ، اس قسم کا واقعہ تیرے باپ کے ساتھ اور تیمور لنگڑے کے ساتھ پیش آیا تھا. اب میں نے اس کو وعدہ دیا تھا، لیکن وہ وعدہ پورا ہوئے ایسا نہیں لگ رہا. میں تجھے کہتا ہوں کہ جب اس کی تاج پوشی کی جائے اور وہ بادشاہ بنایا جائے، تو تو دربار میں جانا اور جا کر کے قرآن اور حدیث کی دو باتیں اس کو بتلا دینا. اس کے بعد تو ان کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد ملک میں شور ہوا. شور یہ ہوا کہ فلاں آدمی کی تاج پوشی کی جا رہی ہے، تیمور لنگ کو بہت بڑا بادشاہ بنایا جا رہا ہے. تو انہوں نے بھی سوچا کہ لاؤ، اب میرے باپ نے وصیت کی تھی تو میں وصیت کو پورا کروں، وہ نہ جا سکے تو میں جاؤں. یہ گئے کاشغر، گئے کاشغر. تاریخ ہسٹری کے اندر ایک نام پڑھیں گے آپ، کاشغر، جو ازبکستان کے علاقوں میں ہیں، جو رشیا کے ٹکڑے ہو گئے. وہاں پہنچے تو محل کو بہت سجایا گیا تھا اور باہر وہ سب ڈانس کر رہے تھے اور یہ اپنی رنگ رلیوں کے اندر تھے. تو وہ عبد الرشید ایرانی سوچنے لگے کہ میں بھلا وہاں تک کیسے پہنچ سکتا ہوں, اب میں وہاں گیا تو اس کے گارڈز مجھ کو بھگا دیں گے, وہ اندر بھی نہیں جانے دیں گے, اب میں جاؤں کیسے؟ اللہ نے ان کے دل کے اندر ایک بات ڈالی کہ دیکھ فجر کی اذان ہو اس وقت لوگ میٹھی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور سناٹا ہوتا ہے, رات کا سناٹا ہوتا ہے, اس وقت تو محل کے قریب جا کر کے زور سے اذان دینا, وہ اذان کی آواز محل میں جائے گی تو ضرور تجھ کو پکڑ کر کے اندر لے جائیں گے. اللہ نے جب دل میں بات ڈالی تو وہ رات کے وقت تو محل سے بہت دور رہے, لیکن جب تہجد کا وقت ہوا, جیسے آج ہمارا سحری کا وقت ہوتا ہے, ایسے وقت میں وہ محل کی دیوار کے پاس آ گئے, کوئی نہیں تھا, سب سوئے ہوئے, کچھ چوکیدار جاگ رہے تھے محل کے اطراف کے اندر. عبد الرشید ایرانی نے زور سے اذان دی, اذان کی آواز جیسے محل کے اندر گونجی, تیمور لنگ نے گارڈز کو کہا یہ کیسی آواز, یہاں میرے محل میں آواز آ رہی ہے اور وہ جو مسجدوں کے اندر آ رہی ہے, یہاں کون, جاؤ جاؤ پتا کرو کون ہے. تو گارڈز باہر نکلے تو جو ان کی کمپاؤنڈ وال تھی اس وال کے باہر یہ لڑکا, جوان لڑکا اذان دے رہا تھا, کچھ بھی پوچھا نہیں تو کون ہے, وہ تو یوں سمجھے کہ یہ کوئی شرارت کرنے کے لیے آیا ہے, اس کو اٹھا کر کے سیدھے محل میں پہنچا دیا. جب محل میں آئے تو دیکھا کہ ہاں یہ امیر تیمور لنگ یہ ہیں, قریب پہنچے تو کہا کون ہو تم, کون ہو؟ تو کہا کہ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ جنگل میں میرے ابا سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی, جلال الدین نام تھا, آپ کو شکار میں نکلے تھے. کہا ہاں وہ قرآن والا. کہا ہاں قرآن والا, قرآن والا, ہاں وہی وہی. ہاں تو وہ کہاں گئے؟ کہا وہ تو مر گئے. جیسے ہی اس نے کہا کہ وہ مر گئے تو اس نے اپنا ہاتھ زور سے سر پہ پٹک کر کہا کہ او ہو, اتنا نیک آدمی میری سلطنت سے چلا گیا, اس کی تو دعائیں لینے تھی مجھ کو. تو کہا بیٹا تم کیوں آئے ہو؟ یہ اتنا نرمی سے بات کرے تیمور لنگڑا, میں نے تو ہسٹری پڑھی ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنی نرمی سے وہ بات کر رہا ہے. کہنے لگا کہ میرے ابا جب جا رہے تھے تو وصیت کی تھی, آپ نے کوئی وعدہ دیا تھا ان کو کہ جب میری تاج پوشی کی جائے اور میں بادشاہ بنایا جاؤں تو محل میں میری ملاقات کے لیے. نے کہا ہاں برابر ہے, میں نے وعدہ دیا تھا, لیکن تم کہہ رہے ہو کہ وہ انتقال کر گئے تو میں ان کی جگہ پر آیا ہوں. کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے ابا کو اس لیے بلایا تھا کہ جو باتیں تمہارے ابا نے مجھے جنگل کے اندر بتلائی تھی وہ باتیں پھر سے یہاں لوگوں کے سامنے دہرائیں تاکہ میں لوگوں تک یہ بات پہنچا دوں. عبد الرشید ایرانی نے کہا ہو کوئی بات نہیں, میں وہی باتیں کہہ دیتا ہوں, میرے ابا نے جو تم کو بات کہی تھی قرآن حدیث کی, ہمارے نبی کی, دین کی, وہ باتیں میں ہی کہہ دیتا ہوں. تو انہوں نے جب باتیں دہرائی تو زارو قطار رونے لگا. اس نے اپنے ایک وزیر کو بلایا, وزیر کو بلا کر کے کہا کہ دیکھ میں یہ جو نبی کی بات کر رہا ہے اس پر میں ایمان لا رہا ہوں, لیکن راز میں یہ بات رکھنا, یہ راز کی بات ہے, کسی کے سامنے اس کا تذکرہ مت کرنا. تو وزیر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت, ارے آپ مجھ کو امانت کے طور پر کیا یہ بات دے رہے ہو, میں آپ کو ایک بات بتلاؤں کہ میں ایک سال پہلے ایمان قبول کر چکا ہوں اور یہی جلال الدین ایرانی کے ہاتھ پر میں ایمان قبول کر چکا ہوں. تو یہ تو ایک کے دو ہو گئے, دو ہو گئے. کہا ٹھیک ہے میرے بھائیو, یہی آدمی جس نے ہزاروں کتب خانے جلائے تھے, ہزاروں کتب خانے جلا دیے تھے, جس زمانے کے اندر ہاتھ سے کتابیں لکھی جاتی تھی, پرنٹس نہیں تھی کہ چھپائی کا کام ہو, لوگ تہائی روشنائی کے ذریعے اور قطوں اور لکڑیوں کے ذریعے کتاب لکھتے تھے, ایسے محنت والے دور کے اندر جو کتب خانے ہزاروں تیار کیے گئے تھے, اس نے دریا کے اندر کتابوں کا پل بنایا تھا, پل بنایا تھا, اور اس کے اوپر سے لوگ گزرتے تھے. کتنے دنوں تک تو سمندر کا جہاں کنارے کنارے کتابیں ڈالی گئی تھی, سمندر کے کنارے کالے ہو گئے تھے سیاہی کی وجہ سے, روشنائی کی وجہ سے. یہی آدمی پھر اسلام کو لے کر, اگرچہ پھر وہ شیعہ مذہب کا تھا, لیکن یہ تو میں نے حدیث پڑھی, اس حدیث کی روشنی میں نے آپ کو یہ بات بتلائی, وہ یہاں پر پہنچا اللہ تبارک و تعالی نے اسی ظالم کو یہاں کے لوگوں کے لیے رحم دل بنا کر کے بھیجا. دیکھو نا امیدی کفر ہے, نا امیدی کفر ہے. ایمان والا نا امید نہیں ہوتا, ہماری نظریں اللہ پر ہوتی ہیں, اللہ پر ہوتی ہیں. ایک قافلہ آ رہا تھا مکہ سے مدینہ کی طرف, تو مدینہ میں اللہ کے حبیب ہجرت فرما چکے تھے. وہ قافلے نے کیا کہا کہ ان الناس, قرآن میں یہ تذکرہ ہے چوتھے پارے کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. قافلے نے کہا تم تو بے خوف ہو, تم ڈر نہیں رہے ہو, ہنس رہے ہو, کیا بات ہے؟ تو مدینہ والوں نے کہا کہ کیا ہے بھائی, کوئی خوف جیسے ایسے بات ہیں کہ ہم ڈریں؟ کہا کہ تم کو معلوم نہیں, مکہ کے تو سارے ہی قبیلے یہاں مدینے پر آ رہے ہیں, تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے. ان الناس قد جمعوا لکم, وہ سب ایک جٹ ہو چکے ہیں اور سب مل کر کے تمہارے خلاف لڑائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو صحابہ اکرام موجود تھے, یہ قافلہ جس وقت اللہ کے حبیب سے بات کر رہا تھا, اللہ کے حبیب صحابہ موجود, ایک ساتھ قرآن نے ان کے الفاظ کو نوٹ کیا, سیو کیا, قیامت تک یہ الفاظ پڑھے جائیں گے محراب پر, ممبروں کے اوپر, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہمیں اللہ کافی ہیں. وہ سب ایک ساتھ آ رہے ہیں تو کیا لینا دینا, ہمیں ان سے کیا نسبت ہے؟ وہ اپنا کام کرے, اوپر والا اپنا کام کرے گا, ہم اپنا کام کریں گے. ہمارا کام تو اللہ سے رجوع کرنا ہے, ہمارا کام تو اللہ کو منانا ہے, ہمارا کام تو اللہ کو راضی کرنا ہے, ہمارا کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد حاصل کرنا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, آپ پڑھتے ہو کتنی بار قرآن میں پڑھتے ہیں, کتنا سنتے ہیں, واللہ علی کل شیء قدیر وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا, یہ سارے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو میں سب کچھ کر سکتا ہوں, سب کچھ کر سکتا ہوں. اگر ہم نے دعا نہ کی اللہ سے, دعا نہ مانگی, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے کیا کیا, تو ہم کہیں گے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکے, ہم کیا کر سکتے تھے, ہم تو تھوڑے تھے, ہم کیا کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہیں معلوم نہیں, تم نے قرآن میں پڑھا ہی نہیں کہ ہم سب کچھ کرنے والے ہیں, تو جب ہم سب کچھ کرنے والے ہیں تو تم نے دعا بھی نہیں کی, کم سے کم ہم سب کر دیتے, ہم سب کرنے کے لیے تیار تھے, لیکن تم تو آئے ہی نہیں ہمارے پاس. اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا, پوچھے گا ہمیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت, اس کے لامحدود خزانے ہیں, اللہ اللہ ہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک یہ ایمان والے بندے روزے رکھتے رہیں گے, نمازوں کی پابندی کریں گے اور اللہ کے سامنے بغاوت نہ کریں گے, ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن میرے بھائیو, ہمارے اعمال کے اندر اگر تبدیلی آ گئی, اگر ہم باغی بن گئے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نولیہ ما تولا, پھر تو ہم تم کو تمہارے کام کے حوالے کر دیں گے, پھر تم جانو اور تمہارا کام جانے, جب اگر تم باغی بن گئے تو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اگر مانگتے رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حق میں بہترین فیصلے کرے گا. ایمان والا کبھی یہ سمجھتا ہے یہ برا ہے, یہ برا ہے, یہ برا ہوا, اللہ فرماتے ہیں دوسرے پارے کے اندر کہ میرے بندو, کبھی تم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ برا ہے, لیکن وہ ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے حق میں بہتر ہے. کبھی تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بہت اچھا ہے, لیکن تمہیں معلوم نہیں, ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہے, یہ ہم کو معلوم ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے فیصلوں پر کوئی اچھا اچھا نہیں ہو جاتا اور کوئی برا برا نہیں ہو جاتا, تمہاری حکمت اور مصلحت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں, اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے حکیم فرمایا, عزیز بھی فرمایا, حکیم بھی فرمایا کہ میرے بندو میں حکیم ہوں, حکمت والا, تمہارے حق میں کیا بہتر ہے. میں عزیز ہوں, میں بہت بڑا غالب بھی ہوں, میں منٹوں میں ادھر سے ادھر کر سکتا ہوں, لیکن میں تمہاری حکمت اور مصلحت کو دیکھتا ہوں. یہ تو ہمارا ایمان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے ساتھ ہمیں موت عطا فرمائے اور قیامت کے دن اسی عقیدے اور اسی ایمان کی پختگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کو قبروں سے اٹھائے. تو اللہ نے بہترین موقع دیا ہے اس مہینے کے اندر ہم اللہ سے صلح کر لیں, اللہ سے صلح کر لیں, اور باقی یہ عزم کرے کہ آئندہ آنے والی جتنی ہماری زندگی ہے موت تک جس طریقے سے ہم رمضان کے اندر گناہوں سے بچتے رہے, اللہ سے ڈرتے رہے, تو ہماری باقی زندگی بھی ایسی گزریں گی, ہم ایسا عزم کریں. اللہ تبارک و تعالی ہماری محنتوں کو ضائع نہیں کرے گا, ایک بھی نیکی کی ہوگی اللہ تبارک و تعالی گن گن کر کے چکا دے گا, ایک حصہ بھی ضائع نہیں کرے گا. اتنا عظیم مہینہ کہ یہ روزہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں پتہ نہیں, حالانکہ کسی نے روزہ نہیں رکھا رمضان میں, تو خیر مسئلہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ بعد میں قضا کر لے تو سر پر سے اترا, لیکن اگر وہ موت تک روزے رکھتا رہے ہر دن تو بھی یہ رمضان کی برکتیں اس کو نصیب نہیں ہو سکتی. یہ تقویٰ وہ مسئلہ, ایک روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا تو کفارہ کتنا بڑا بتلایا, بغیر عذر کے, بیمار نہیں ہے, عورت کو کوئی عذر نہیں ہے, ویسے ہی توڑ دیا, تو شریعت نے کہا دو مہینے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے, کفارہ دو مہینے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے, 60 دن کے روزے اگر جان بوجھ کر توڑا ہے, اور یہ مسئلہ ہے, تقوی کی بات نہیں کر رہا, یہ مسئلہ ہے, جان بوجھ کر توڑ دیا تو کفارہ یہ نہیں کہ قضا کر لے, دو مہینے کے روزے رکھنے ہیں. اگر 50 روزے رکھے بیمار پڑ گیا تو شریعت کہے گی کوئی بات نہیں ہے, علاج کرا لو, ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ, تندرست ہو جاؤ, بوٹل چڑھوا لو, انجیکشن لگوا لو, بعد میں پھر سے 2 مہینے کے رکھ لینا, بیچ میں گیپ بھی نہیں ہونا چاہیے. 50 رکھے 10 رہ گئے, شریعت کہیں گے وہ نہیں, وہ بچے کہتے ہیں نہ بکائے, شریعت کہتے ہیں نہیں نہیں وہ 50 گئے, اب نئے سرے سے 2 مہینے کے رکھو, بیچ میں گیپ نہیں ہونا چاہیے. آپ اندازہ لگاؤ کتنی بڑی وعید ہیں, کتنی بڑی وعید ہیں. لیکن بہت سے لوگوں کے یہاں تو رمضان اور غیر رمضان سب برابر ہوتا ہے, سب برابر, وہی غفلت. مسجدوں کی حالت دیکھو آپ, تراوی کے اندر 2 صف, 1.5 صف, اس سے زیادہ نہیں. کیا ہوا, یہ مجمع کہاں چلا گیا, رمضان کی رات کی رونق کہاں ختم ہو گئی. تو کسی نے 7 پاروں میں پڑھ لی, کسی نے 10 پاروں میں پڑھ لی, کسی نے 5 میں پڑھ لی, مسجدوں کو ویران کر دیا, ویران کر دیا. ساری جو رونقیں تھیں مسجدوں کی رات تراوی کی سب ختم, ختم ہو گئی. 3 پاروں میں ایک زمانے کے اندر تراوی پڑھتے تو ڈرائیوروں کے لیے تھا کہ 2-1 مسجدوں میں اس زمانے میں ہوتی تھی کہ بیچارے وہ ٹرک والے چونکہ ہمارے یہاں کثیر مقدار میں تھے تو وہ تراوی قرآن سن کر کے جاوے, ان کے لیے تھا, مسافروں کے لیے تھا. اب سب دوڑ لگاتے ہیں جلدی جلدی, بوجھ گویا کہ آ گیا, بہت بڑا بوجھ آیا, اس کو اتارو, جلدی اتارو, پھر آرام سے 20 منٹ میں الم درا, 20 منٹ میں باہر, یہ گئے اور یہ نکلے, یہ آئے اور یہ گئے. میرے بھائیو یہ حالت, قرآن کا یہ مذاق کیا جا رہا ہے. جس قرآن کے ذریعے, جس قرآن کی آیتوں کو سن کر کے تیمور لنگ جھک جاتا ہے, تو اس قرآن سے ایمان والا بھاگ رہا ہے. آپ دیکھو مسجدوں کی ہر جگہ دیکھو, مسجدوں کی حالت دیکھو, کیسی ویران نظر آتی ہے رات کے وقت. وہ سب سننے سنانے تک رہ گیا. میرے بھائیو قرآن کی تراوی ایک عظمت ہوتی ہے, عظمت ہوتی ہیں کہ بڑے اطمینان کے ساتھ تراوی پڑھیں, بڑے اطمینان کے ساتھ قرآن پڑھا جائے, اور اطمینان کے ساتھ مسجدوں کا ماحول جیسے جمعہ میں ہوتا ہے, مغرب میں ہوتا ہے, فجر کے اندر ہوتا ہے, ایسا ماحول عشاء میں بھی ہونا چاہیے. نہیں رہتا, نہیں رہتا. اس لیے میرے بھائیوں پھر رونقیں ختم ہوتی ہیں, برکتیں ختم ہو جاتی ہیں, پھر یہ سب حالات پیدر پہ جو آتے ہیں, ابھی ایک حالات سے نکلے کے دوسرا ہے, نکلے کے تیسرے حالات, وہاں سے نکلے کے پھر چوتھا تیار ہوتا ہے. یہ پیدر پہ جو حالات آتے ہیں, اور مسجدوں کا اس طرح ویران ہو جانا قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے, بہت بڑی علامت ہے. اس لیے ہم تراوی کے اندر قرآن ہی سنیں, قرآن سنیں. اگر پڑھ لیا پہلے, سن لیا ہے قرآن پاک پہلے, تو کیا حرج ہے, ہم ایک پارا سنیں اطمینان سے, اس کی پابندی کریں. اللہ تعالیٰ ہر دن محل بناتا ہے, ہر دن محل بناتا ہے, تو کیوں اپنی یہ قیمتی زندگی کو ہم ضائع کریں. آپ رات دن کی سنت موقعہ پڑھو, 12 رکعتیں, ایک محل بنتا ہے. تراوی سنت موقعہ, اللہ تعالیٰ محل بنا دے گا, ہر دن محل بنے گا. 30 رمضان کے روزے 30 تراوی نصیب ہوئی, تو آپ نے ایک رمضان میں 30 محل بنا دیے. آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں، 12 رکعت ہر دن پڑھتے رہے، تو آپ نے سال کے ہر دن ایک محل بنا دیا۔ آپ نہیں پڑھتے ہو، فضائل اعمال میں نہیں پڑھتے ہو، سنتے نہیں ہو، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی محنت کے اوپر اپنے بندوں کے لیے محلات بنا دیتا ہے۔ تو ہم بہت زیادہ اس کا خیال کریں۔ قرآن تو قرآن ہے میرے بھائیو، اس امت کو دیا گیا ہے، یہ کتاب اس امت کو دی گئی ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو، قرآن سنو اور قرآن پڑھو۔ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں گے، اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ کا مقرب بندہ بن جائے گا۔ جتنی بھی ہو سکے تلاوت کریں گے۔ امام احمد بن حنبل اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھ رہے ہیں، خواب میں اللہ سے پوچھا کہ میرے پروردگار، مجھے کوئی ایسا عمل چاہیے کہ آپ کا میں مقرب، چہیتا، محبوب، پیارا، لاڈلا بندہ بن جاؤں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ احمد، قرآن پڑھو، قرآن۔ امام احمد نے کہا کہ میرے رب، کیسے پڑھوں، سمجھ کر پڑھوں کہ بغیر سمجھے؟ سمجھ کر تو کون پڑھے گا، جس کو عربی آتی ہوگی وہ پڑھے گا، اور جس کو عربی نہیں آتی وہ قرآن تو صحیح پڑھ لے گا، صحیح صحیح پڑھ لے گا، پر پتہ نہیں چلے گا کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، اللہ کیا فرما رہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ میرے پروردگار، کس طرح میں پڑھوں سمجھ کر کے؟ تو اللہ نے فرمایا، احمد جیسے بھی ہو، سمجھ کر، بغیر سمجھے، جیسے بھی ہو پڑھو، خالی بہت پڑھو، جتنا پڑھو گے اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ اور جس بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے۔ ان باتوں پر اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور میرے بھائیو، ہم اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، زکاتیں، جیسے آپ نے مسجد میں اس سے پہلے بیان ہوا، امام صاحب نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے متعلق چند باتیں بیان ہوئی تھی، تو زکوٰۃ وہ تو سمجھو آپ کے ہمارے اوپر ویسے ہی فرض ہیں جیسے نماز فرض ہے، لیکن بندہ جو سخی بنتا ہے، سخی، سخاوت کا جو لیبل لگتا ہے، وہ زکوٰۃ سے ہٹ کر خرچ کرتا ہے، اس میں لگتا ہے۔ حدیث سنو، شاید آپ نے نہ سنی ہوگی، اللہ کے حبیب نے فرمایا، میری اس امت کے کتب اور ابدال، کتب ابدال جہاں پر بھی آپ سنو، علماء کی زبان سے یا کسی کی زبان سے، یعنی اللہ کے ولی، پھر اس میں بھی درجے ہیں، لیکن وہ گرامر کی بات ہے۔ میری اس امت کے کتب اور ابدال اپنی نمازوں اور اپنے روزوں کے مقابلے میں 2 عمل سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔ نمبر 1، دلوں کی صفائی، دلوں کی صفائی، دلوں میں کوئی کھوٹ نہ ہو، کوئی کدورت نہیں، کنا، کپٹ، بغض، عداوت، کچھ نہیں۔ ایک تو دلوں کی صفائی اور ہاتھ کی سخاوت، یہ 2 عمل ایسے ہیں کہ میری اس امت کے کتب اور ابدال ان 2 عمل سے زیادہ جنت میں جائیں گے، نماز اور روزوں کے مقابلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل کتنا بڑا پسند ہے۔ ہمارا تو ایمان ویسا ہی ہے کہ ہمارا، اور ہونا چاہیے کہ ایمان والے کے پاس جو چیز ہے اس پر اس کو کتنا بھروسہ ہے، کتنا بھروسہ۔ جیب میں اگر 50 روپے ہیں تو اس کو اتنا بھروسہ ہے کہ میں بازار جاؤں گا اور 50 روپے کی چیز خرید کر لاؤں گا، کتنا یقین ہے، اس لیے کہ جیب میں ہے، پورا یقین ہے۔ اس سے زیادہ یقین اللہ کے خزانوں پر ہونا چاہیے، اللہ کے خزانوں پر، اس سے بھی زیادہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے باہر، ایک سائل آیا، کہنے لگا کہ علی، کچھ بھی نہیں کھایا میں نے، یہ میرے اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، یہ میرے بچے بھی ہیں، یہ بھی بھوکے ہیں، 1 درہم مل جائے اگر تمہارے گھر، صرف 1 درہم، تو ہمارا کام بن جائے گا۔ امام حسن اور امام حسین آپ کے ساتھ کھیل رہے تھے، ایک لڑکا اس طرف تھا، ایک لڑکا اس طرف تھا، دونوں کھیل رہے تھے۔ آپ نے کان پکڑا امام حسن کا اور کہا، جا تیری امی کو کہہ، یعنی حضرت فاطمہ کو، کہ ابھی تم کو 6 درہم دیے تھے، 6 درہم ان میں سے 1 درہم دو۔ امام حسن اندر گئے، اپنی امی کو کہا کہ امی، ابا نے 1 درہم منگوایا ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا کہ ابا کو کہو کہ تم نے تو آٹا وغیرہ کے لیے دیے تھے۔ تو باہر آ کر امام حسن نے کہا کہ امی نے ایسا کہا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ جاؤ اب تمہاری امی کو کہو کہ 6 درہم دو۔ یہ لڑکا اندر گیا، حضرت فاطمہ باہر آئی، حضرت فاطمہ کہنے لگی، علی کیا ہوا، کیوں منگوا رہے؟ کہا کہ یہ بیچارہ سائل ہیں, اس کے بچے ہیں, ایک درہم کی ضرورت ہے, لیکن اس کی ضرورت تو اس نے زیادہ بیان کی, تو وہ 6 مہر مجھے دے دو, میں ان کو دے دیتا ہوں. تو حضرت فاطمہ دے رہی تھی, اس وقت حضرت علی نے یہ الفاظ کہے تھے کہ خدا پاک کی قسم, مومن بندے کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس مومن بندے کو اپنی چیز کے مقابلے میں اللہ کے خزانوں پر زیادہ یقین نہ ہو جائے, تب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. وہ دیا وہ لے کر کے تو چلے گئے سب بچے, وہ بوڑا تھا بچارا, کمزور تھا, وہ چلا گیا. حضرت علی وہی بیٹھے, پھر اپنے بچوں کو اور دل بہلا رہے ہیں, پھر سے وہ تینوں باپ بیٹے کھیلنا شروع کر دیا, وہ کان پکڑ رہے ہیں حضرت علی کی, پیٹھ پہ چڑھ رہا ہے, کوئی ان کی داڑھی پکڑ رہا ہے, دونوں بچے اور حضرت علی, آپ تین کے سوا کوئی نہیں تھا. ایک دیہاتی آیا لنگی باندھ کر کے, وہ حضرت علی کے سامنے سے گزر رہا تھا, بڑا خوبصورت اونٹ تھا, سرخ, عربوں کو سرخ اونٹ بہت پسند تھے, بہت پیارے تھے, عرب کا بہترین مال اگر تھا تو سرخ اونٹ تھے. اس سامنے سے گزرا تو حضرت علی کی نظر پڑی اونٹ کے اوپر, کہاں کہاں لے جا رہا ہے, کہاں بیچنے کا ہے, کہاں کیا قیمت ہے, کہاں تم بولو, کہا بھائی تیری چیز ہے, تو بول کتنے میں تجھے دینی ہے, کہا 140 درہم. تو حضرت علی نے کہا ادھر باندھ دے, پیسے تو ہیں نہیں, 6 تھے وہ تو نکل گئے. علی نے کہا ادھر باندھ دے, تو اس نے باندھ دیا, کہا لاؤ 140 درہم. کہا ایک کام کرو, تم عصر کی نماز کے بعد آؤ, عصر کی نماز کے بعد ہم تمہیں دے دیں گے. وہ تو باندھ کے چلا گیا دیہاتی. ایک دوسرا آدمی وہاں سے گزرا, وہ کہنے لگا کہ علی یہ تمہارا اونٹ ہے کہاں, خریدا کہاں خریدا ہے, بیچنا ہے کہاں بیچنا ہے, کتنے میں, 200 درہم. تو یہ سرخ جوان ہٹا کٹا اونٹ تھا, تو اس نے کہا ڈیل ڈیل, سودا ڈیل کر دیا, 200. اس نے یہاں سے ایک پوٹلی نکالی جہاں اس نے درہم چھپائے تھے, وہ نکال کر کے حضرت علی کو کہا لو 200 درہم نکال لو. انہوں نے 200 درہم نکال لیے اور باقی جو تھے اس کو فرق کر دیے. پھر وہ 140 والا آیا, آپ نے 140 لیے, باقی کتنے رہے, 60 درہم. 60 درہم. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, ایک دوں گے 10 ملیں گے. تو 6 دیے, اللہ نے آپ کو ہر ایک کے مقابلے میں 10 یعنی 60 دیے. حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو کہا کہ لو تمہارے 6 درہم 60 درہم کو کھینچ کر لے آئے, 60 درہم کھینچ کر لے آئے. کہا کیسے ہوا, کہا کہ وہ مت پوچھ, تیرا رب قرآن میں کیا کہتا ہے, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, اگر ایک دوں گے تمہیں 10 ملیں گے. اور ثواب تو وہ تو اللہ تعالیٰ سے جتنی بڑی امید رکھیں گے اتنا بڑا ثواب ملے گا. تو ہم دیتے ہیں, آپ دیتے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کا دینا قبول فرمائے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے شہر میں ایک مشہور ٹرسٹ ہے, بلکہ یوں سمجھو کہ پہلے سے ہی وہ سب سے پہلے وہی بنا تھا, سنی مسلم ویلفیئر. اللہ کا شکر ہے کہ یہ بیچارے اپنے کاروبار کو آگے پیچھے کر کے, محنت کر کے, کسی کو کوئی لالچ نہیں, کوئی ہرس نہیں, صرف اللہ کی رضا کے لیے محنت کرتے ہیں. تقریباً گزشتہ سال انہوں نے چندہ کیا تھا 28 لاکھ اور اس سے کچھ اوپر ہوا تھا. کتنے آپریشن ہوئے منتھلی, جن کی میڈیسن دوائیں آتی ہیں, انہوں نے کتنے ایسے غریب لوگوں کی دوائیں پہنچائی, ہر مہینے پہنچائی. ویسے تو ہماری برادری اتنی بڑی ہیں, اتنی بڑی ہیں, تو اس کا بجٹ تقریباً 1 کروڑ تک ہونا چاہیے. 1 کروڑ ہو جائے تو غریبوں کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں. رمضان سے 2 مہینے پہلے اس کا بیلنس ختم ہو گیا تھا, بیچارے کتنے آتے تھے, اب یہ فارم بھر کے آتے لیکن وہاں تو بیلنس ہی نہیں تھا, تو بیچارے نا امید ہو کر واپس چلے جاتے تھے. کتنے لوگ میرے پاس آتے تھے تو میں ان کو کہتا تو یہ کہتے بیلنس نہیں. پھر آپ جیسے سخی داتاؤں سے بات کرتے تو آپ دل کھل کر مدد کرتے تھے. یہ تو ہماری برادری کی عادت ہے, وصف ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے بہترین صفت ہمیں عطا فرمائی ہے. تو میرے بھائیوں, اپنی زکاتیں, صدقات وغیرہ جو بھی ہو, ہماری ہی برادری ہیں اور اہل ایمان اس سے فائدہ اٹھائیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا اور آخرت کے اندر عطا کریں گے.